أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بات ہماری پہنچی ہے 12ویں درس میں کتاب کے مطابق، جس کا عنوان ہے تقسیمات مفہوم. اساسی ترین بحث ہے یہ ہماری، بعض نکات علمی اس کے اندر اشارہ ہوں گے کہ جو اہمیت کے حامل ہیں، کہ ہر منطق پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان نکات کو یاد رکھے اور توجہ کرے اس میں. پچھلے درس میں ہم نے مفہوم اور مصداق سے آشنائی حاصل کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ لفظ اور مفہوم میں گہرا رابطہ ہے، کہ لفظ حاکی ہے مفہوم سے، کہ مفہوم یعنی لفظ بتاتا ہے کہ انسان کے پاس مفہوم ہے تبھی بولتا ہے انسان، اگر مفہوم ہی نہ ہو تو بولے گا کیسے. اور مفہوم خود کیا ہے؟ حاکی ہے مصداق سے، حاکی حکایت کرنے والا، دکھانے والا. مثلا جیسے آئینہ جو ہے وہ حاکی ہے کس سے؟ جو اس کے سامنے کھڑا ہے، اس سے حکایت کرتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ وہاں ہم نے مفہوم کی دو قسمیں کی تھی، مفہوم یا کلی ہوتا ہے یا جزئی. اور چند علمی تذکرات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے، ریکارڈ ہیں جو کہ اس دوبارہ سنے جا سکتے ہیں. اب یہاں پر آ کر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ خود جزئی دو تقسیمیں رکھتا ہے. جزئی یا جزئی حقیقی ہے یا جزئی اضافی ہے. جزئی حقیقی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جو ایک فرد سے زیادہ پر صدق کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جو کہ ہم پہلے تعریف کر کے آئے ہیں اور مختلف مثالیں دی تھی اس کی، مثلا یہ قلم، یہ لیپ ٹاپ، یہ بستر، یہ دیوار، یہ کا اشارہ ضروری ہے تاکہ وہ جزئی ہو جائے اور اس کے علاوہ کسی پر صدق نہ کرے. جزئی اضافی اس مفہوم کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی دوسرے مفہوم کے مقایسے میں جزئی کہلائے. خود اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ وہ کلی ہو، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک اور مفہوم ہے جو اس سے زیادہ وسعت میں ہے، تو نیچے والا مفہوم جزئی کہلائے گا. کس کی نسبت؟ اس اوپر والے مفہوم کی نسبت. مثلا حیوان کے افراد کو اگر دیکھا جائے تو یہ افراد زیادہ رکھتا ہے بنسبت انسان کے، انسان کے افراد کم ہیں اور حیوان کے افراد زیادہ ہیں، چونکہ حیوان کا اطلاق غیر از انسان پر بھی ہوتا ہے لیکن انسان کا اطلاق فقط انسان کے افراد پر ہی ہوتا ہے. بس اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو خود انسان بھی مفہوم کلی ہے، کیونکہ اس کے متعدد مصادیق ہیں. جتنی آبادی ہے انسانیت کی اس وقت، ان سب پر کیا ہے؟ یہ صدق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن حیوان کی نسبت اس کا دائرہ تنگ ہے، کیونکہ حیوان کے افراد زیادہ ہیں اور انسان کے افراد کم ہیں. پس انسان کو اگر حیوان کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو انسان جزئی کہلائے گا، اور اس کو ہم جزئی اضافی کہیں گے، زواد کے ساتھ اضافی، جس کو اضافہ کہتے ہیں، جزئی اضافی کہیں گے، نہ کہ جزئی حقیقی. جزئی حقیقی میں مفہوم ایک سے زیادہ پر صدق نہیں کرتا، لیکن یہ ایک سے زیادہ پر صدق کر رہا ہے. پھر اس کو جزئی کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ ہم نے مقایسہ کیا ایسے مفہوم کے ساتھ جو اس سے زیادہ مصداق رکھتا تھا، اس نسبت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جزئی ہے، بس اس کا نام رکھ دیا گیا جزئی اضافی. یہ ایک تقسیم تھی کہ جو انہوں نے یہاں پر بیان کی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ کلی کی دو قسمیں ہیں، جزی کی ہم نے قسمیں کر لی، اب کلی کی قسمیں کرتے ہیں. کلی یا متواتی ہے توئیں کے ساتھ، یعنی پہلی تے دو نکتی ہے، متوا توئیں کے ساتھ تی متواتی، اور دوسری قسم کلی کی کیا ہے، مشکک، شک سے ہے مشکک. کلی متواتی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کا اپنے مصادیق پر انطباق اور صدق کرنا ایک جیسا ہو، ایک ہی جیسا ہو، اس کا فرق نہیں کرتا ہو کہ ایک مصداق پر زیادہ صدق کرے دوسرے مصداق پر کم صدق کرے، نہ برابر صدق کر رہا ہے. جس طرح کے جسم، ہمارے پاس ایک مفہوم کلی ہے، جسم کا اطلاق دیوار کے اوپر اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے میرے اوپر ہے. یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ دیوار میں جسم کم تر ہے اور انسان میں جسم زیادہ ہے. جسم جسم ہے، جسم کی تعریف کیا ہے، جسم اس کو کہتے ہیں کہ جو کیا کرتا ہو، طول عرض اور عمق رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں جسم. تو یہ طول عرض عمق میں بھی رکھتا ہوں، دیوار بھی رکھتی ہے، میز بھی رکھتا ہے، سب کے اوپر ایک ہی معنی میں اطلاق ہو رہا ہے اور ایک ہی جیسا اطلاق ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک میں جسم زیادہ ہو اور دوسرے میں جسم کم ہو، نہ. تھری ڈائمینشنل ہونا جسم کا خاصہ ہے اور یہ خاصہ ایک ہی جیسا سب میں پایا جاتا ہے. بس ایسا مفہوم کہ جو اپنے مصداق پر یکساں صدق کرے، ایک جیسا صدق کرے، اس کو کہتے ہیں یہ کلی کلی متواتی ہے. متواتی یعنی یکساں، ایک جیسا ہونا، اس کو یہ کہیں گے. کلی مشکک میں پھر کیا ہوگا، کلی مشکک اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مصادیق پر ایک جیسا صدق نہیں کرتا بلکہ کمی اور زیادتی پائی جاتی ہے. مثلا خوشبو ایک مفہوم ہے، یہ خوشبو عطر کے اندر زیادہ ہوگی اور پھول کے اندر ممکن ہے اس سے کم تر پائی جائے. سفیدی برف کے اندر سفیدی اتنی کم تر ہوتی ہے اور روئی کے اندر جو سفیدی ہے وہ پررنگ ہوتی ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے مختلف مثالیں آپ لے سکتے ہیں کہ مفہوم اپنے مصداق پر یکساں صدق نہیں کر رہا ہے، کسی پر زیادہ صدق کر رہا ہے، کسی پر کم صدق کر رہا ہے. پس مصادیق پر متفاوت اور طرح طرح کا صدق کرنا یہ کہلاتا ہے کلی مشکک. فرماتے ہیں کہ یہ کلی کو ہم نے متواتی اور مشکک میں تقسیم کیوں کیا، کیا ضرورت پیش آئی، جزئی اضافی اور جزئی حقیقی کو تبیین کیوں کیا، کیا ہدف ہے اس کا. فرماتے ہیں کہ یہ ہدف ہمیں جا کر پتا چلے گا جب ہم استدلال میں جا کر بحث کریں گے. استدلال میں جب ہم قضایا کی تقسیم کریں گے، جدل اور مغالطے کی صنعت کو جا کر پڑھیں گے، وہاں پر یہ چیزیں کام آئیں گی. تو لہذا یہاں آشنائی کروا دی تاکہ جب ہم وہاں پر جا کر گفتگو کریں گے اور شرائط ذکر کریں گے تو وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ انسان کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے. یہ ہم نے دو تقسیمیں پڑھ لی، بس مفہوم کی ہم نے، مفہوم جزی اور مفہوم کلی کی جو اقسام تھی وہ ہماری تمام ہو گئی. اس کے بعد ایک اساسی ترین بحث میں اور وارد ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پہلے یہ بیان کر دیں، دوبارہ تکرار کر دیتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ مفہوم پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ لفظ کی اہم ترین خاصیت حکایت کرنا ہے، دلالت کرنا ہے، لفظ دلالت کرتا ہے ایک معنی کے اوپر، لفظ بدون معنی ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ الفاظ کو ہم نے وضع ہی اس لیے کیا ہے تاکہ گفتگو کریں، معنی اس کے اندر موجود ہو. بس بہترین خاصیت جو لفظ کی ہے وہ حکایت گری ہے، اور کیا ہے؟ دلالت کرنا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر ایک لفظ کو لیں اور ہم اس کو اگر فقط مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا حکم اور ہوگا، لیکن اگر ہم اس مفہوم سے صرف نظر کر کے اس کے مصادیق کی طرف نگاہ کرنے لگ جائیں تو اس کا حکم کچھ اور ہوگا. مثلا اگر ہم لفظ انسان کو لیں تو اس کو ہم دو طرح سے نگاہ کر سکتے ہیں، دو قسم کے اعتبار کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. بعض اوقات ہم لفظ انسان کو مفہومی اعتبار سے نگاہ کریں، اور بعض اوقات ممکن ہے ہم اس لفظ انسان سے مصادیق تک پہنچنے کی کوشش کریں. اگر ہم لفظ انسان کو مفہوم کے اعتبار سے نگاہ کریں گے تو اس وقت انسان کی تعریف کی جائے گی کہ یہ حیوان ناطق ہے. یعنی جب ہم لفظ انسان کو مفہومی لحاظ میں دیکھ رہے ہیں، مفہوم سے ہٹ کر ہماری نگاہ ابھی بند ہو چکی ہے، ہم فقط یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مفہوم میرے ذہن میں اس وقت موجود ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس وقت میں کہوں گا یہ حیوان ناطق ہے. لیکن بعض اوقات میں اس انسان کو اپنے مد نظر رکھتا ہوں، لیکن اس کے ذریعے میں نگاہ کر رہا ہوتا ہوں کس کی طرف؟ مصادیق کی طرف. تو اس وقت میری نگاہ مفہوم پر نہیں ہوتی ہے، اس وقت میری نگاہ علی، باقر، زید، عمر اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے مصادیق کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مفہوم کو میں فقط ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہوتا ہوں. بس واضح ہوا کہ ہم ایک لفظ کو دو اعتبار سے نگاہ کر سکتے ہیں، اور دونوں کے پھر مفاہیم، دونوں کے احکام کیا ہو جائیں گے؟ الگ ہو جائیں گے. اس کی ایک سادہ سی مثال دے دیں نگاہ کرنے کے اعتبار کو، تاکہ مطلب جو ہے مزید واضح ہو جائے، اور یہ انتہائی اساسی بحث ہے. اگر یہ بحث آپ کی حل ہو گئی تو اسی عنوان میں منطق مظفر میں جب آپ جائیں گے تو اس کو سمجھنا آسان ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ کتاب کی ترتیب جو تقریباً 80-90% جو ہے وہ ترتیب کس کی ہے؟ منطق مظفر کی ہے. مطالب بھی تقریباً اسی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، لہذا یہ کتاب اگر کسی کی حل ہو گئی تو منطق مظفر تدریساً پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اس کی عربی عبارت کو حل کر لے انسان تو کفایت کرتا ہے. یہ بحث منطق مظفر میں موجود ہے، لیکن اس طریقے سے منظم نہیں ہے جس طریقے سے ابھی یہاں پر بیان ہو رہا. مثال دیتے ہیں اس کی. ایک مرتبہ آپ بازار میں جاتے ہیں آئینہ خریدنے کے لیے، اس وقت آپ کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ جب آپ گھر لا کر آئینہ فٹ کر دیتے ہیں اپنے گھر کے اندر اور نوکری کے لیے یا درس پڑھنے کے لیے آپ نکلتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت نگاہ آپ کی کچھ اور ہوتی ہے. جب آپ آئینہ خریدنے جاتے ہیں بازار میں تو اس وقت آپ کے مد نظر یہ نہیں ہوتا کہ میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھوں، اس وقت آپ کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے میں دیکھوں یہ آئینہ صحیح دکھا رہا ہے یا نہیں، کہیں یہ حکایت جو ہے وہ ٹیڑھی تو نہیں کرتا. مثلا بعض شیشے ہوتے ہیں جو صحیح طریقے سے نہ بنے ہو، انسان کی شکل و صورت جو ہے تبدیل کر کے دکھاتے ہیں، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کہیں خط لگا ہوا ہوتا ہے، کہیں کچھ پرابلم ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے گول شیشہ چاہیے یا مستطیل شکل میں شیشہ چاہیے، تو آپ جب شیشے میں نگاہ کرتے ہیں، آئینے میں نگاہ کرتے ہیں، تو نگاہ کرنے کا مقصد شیشے کو دیکھنا ہوتا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو دیکھنا. بات واضح ہے؟ لیکن جب آپ بناؤ سنگار کرتے ہیں، اس شیشے کے آگے کنگھی کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کی نگاہ شیشے پر نہیں ہوتی کہ میں شیشے کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ شیشے میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر فقط اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، شیشے کی طرف تو آپ کی توجہ ہی نہیں ہوتی. بس یہ دو نگاہیں بعض اوقات ہم لفظ کے اوپر رکھتے ہیں، بعض اوقات ہم لفظ کو مد نظر رکھتے ہیں مفہومی اعتبار سے، مصداق کی طرف سے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفہومی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے. اور بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، اس لفظ کو مد نظر رکھتے ہیں اور مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے، اس مفہوم کو ہم ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور مصادیق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت مفہوم ہمارے مد نظر نہیں ہوتا، مفہوم کو فقط ہم ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو نگاہیں ہیں اور ان دو نگاہوں کے الگ الگ حکم پائے جاتے ہیں. اب ہم تھوڑا اصطلاحی زبان استعمال کریں تاکہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے. یہ بھی سادہ زبان میں آپ کو سمجھایا، اگر ہم لفظ کو فقط مفہوم کے اعتبار سے نگاہ کریں اور مصادیق کی طرف نگاہ نہ ہو، اس وقت اس کو کہا جاتا ہے یہ حمل اولی ہے. اور جہاں پر آپ لفظ کو ملاحظہ کرتے ہیں اس جہت سے کہ آپ مفہوم کے ذریعے مصادیق تک پہنچیں، مفہوم مصادیق سے حکایت کرے، اور مفہوم کو یہاں آپ واسطہ بنا رہے ہیں مصادیق تک پہنچنے کا، جب یہ ملاحظہ ہو، جب یہ مد نظر ہو، تو اس وقت کہتے ہیں حمل شائع. شائع یہ اور عین، شائع حمل شائع. حمل پس نتیجہ کیا نکلا، حمل اولی کے اندر ہماری نگاہ مفہوم پر ہوتی ہے اور حمل شائع میں ہماری نگاہ کہاں ہوتی ہے، مصادیق کی طرف ہوتی ہے. بات راز ہوئی ہے؟ یہ جب اصطلاح ہمارے لیے واضح ہو گئی تو اب یہ کہاں ہمارے لیے کارآمد ہوگی، اس کی چند مثالیں دیتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ ادبیات میں یہ کہا جاتا ہے کہ فعل مبتدا واقع نہیں ہوتا. آپ نے جب عربی لینگویج پڑھی ہے، عربی گرامر جب پڑھی جاتی ہے، تو اس میں یہ قاعدہ موجود ہے کہ آپ کے کلام کی ابتدا جو ہے وہ اسم سے ہو. اگر آپ کیا ہے مبتدا اور خبر کی صورت میں کلام بنانا چاہتے ہیں، تو اس وقت مبتدا فعل واقع نہیں ہو سکتا. مبتدا کون واقع ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے فقط. اگر آپ کہتے ہیں کہ فعل مبتدا واقع نہیں ہوتا، تو کوئی بندہ آ کے اعتراض کرتا ہے کہ بھائی تم اس کلام میں خود فعل کو مبتدا بنا رہے ہو. بنایا یا نہیں بنایا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ فعل مبتدا واقع نہیں ہوتا، خود یہ کلام فعل مبتدا ہے اور مبتدا واقع نہیں ہوتا یہ خبر ہے. بات واضح ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فعل مبتدا واقع نہیں ہوتا، تو یہاں تو فعل مبتدا واقع ہو گیا، یہ تو پیراڈاکس ہو گیا. پیراڈاکس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں، آپ کی بات آپ کے خلاف آ رہی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں اس کا جواب ہم اسی اصطلاح کے ذریعے دیں گے جو ابھی ہم نے سیکھی ہے. اگر ہم فعل کو حمل اولی کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی ہماری نگاہ مفہوم فعل کے اوپر ہو نہ کہ مصادیق فعل کے اوپر،
اس وقت فعل مبتدا واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ فعل فعل ہے. ہم کہتے ہیں الفعل لیس بمبتدا مثلا. اب یہاں پر جو فعل ہے یہ مفہوم فعل ہے، تو مفہوم فعل جو ہے وہ اسم ہے، اور اسم کیا ہے؟ یہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. بس یہاں پر ہم جو ہیں وہ حملے اولی نگاہ کر رہے ہیں، مفہوم فعل کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں، اور مفہوم فعل حقیقت میں کیا ہے؟ اسم ہے. لیکن جب ہم فعل کو نگاہ کریں مصادیق کی طرف، مصادیق کے لحاظ سے، تو اس وقت فعل کے مصادیق ناصرا ہے، ینصرو ہے، یہ پھر مبتدا واقع نہیں ہو سکتے، چونکہ مصادیق کی طرف ہماری نگاہ ہے، اور مصادیق واقع فعل ہیں، وہ مفہوم فعل نہیں ہیں، وہ حقیقت میں فعل ہیں، اور وہ کبھی بھی مبتدا واقع نہیں ہو سکتے. بات واضح ہوئی ہے؟ بس پیراڈاکس نہیں ہے، پیراڈاکس حل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جہتیں فرق کرتی ہیں. جہاں پر فعل مبتدا واقع ہو رہا ہوتا ہے وہاں مفہوم فعل مد نظر ہوتا ہے، اور جہاں پر فعل مبتدا واقع نہیں ہوتا وہ مصداق فعل ہوتا ہے، خود مفہوم فعل نہیں ہوتا. ایک اور جو ہے وہ ظاہراً پیراڈاکس جو ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں منطقی بعض اوقات کہتا ہے کہ جزئی جزئی ہے، اور ایک جگہ پر جا کر کہتا ہے کہ جزئی کلی ہے. کہتے ہیں یہ بھی پیراڈاکس ہے. جزئی جزئی ہے تو بات سمجھ میں آ جائے، مثلا کسی کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن یہ جزئی کلی بھی تو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب بھی جزئی ہے، یہ تکیہ بھی جزئی ہے، یہ آپ بھی جزئی ہیں، یہ لیپ ٹاپ بھی جزئی ہے، یہ جزئی ہے. بس جب جزئی کا مفہوم متعدد مصادیق پر صدق کر رہا ہے، بس جزئی کلی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جزئی جزئی ہوتا ہے، جزئی کلی نہیں ہوتا. ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ جزئی کلی ہوتا ہے، تو یہ کیسے حل کریں گے؟ فرماتے ہیں اس کا بھی رائے حل وہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، کہ اگر ہم جزئی کو حمل اولی کے اعتبار سے یعنی مفہومی اعتبار سے نگاہ کریں اور مصادیق سے نگاہوں کو بند کر لیں، تو اس وقت جزئی جزئی ہوتا ہے نا، اس وقت جزئی، اس وقت مفہوم جزئی کلی ہوتا ہے، چونکہ وہ مفہوم پھر کیا کر رہا ہے؟ صدق کر رہا ہے متعدد مصادیق کے اوپر. وہ مفہوم جزئی اس کتاب پر بھی صدق کر رہا ہے، وہ مفہوم جزئی لیپ ٹاپ پر بھی صدق کر رہا ہے، وہ مفہوم جزئی آپ پر بھی صدق کر رہا ہے، مجھ پر بھی صدق کر رہا ہے. پس اگر ہم مفہومی نگاہ کریں جزئی کے اوپر، حمل اولی والی نگاہ کریں اس کے اوپر، تو یہ جزئی کلی ہوگا. لیکن اگر ہم مصداقی نگاہ کریں، حمل شائع کے عنوان سے نگاہ کریں، تو اس وقت جزئی جزئی ہوگا، یہ کلی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں اب ہمارے مصادیق مد نظر ہیں، لیپ ٹاپ مد نظر ہے، مفہوم مد نظر نہیں ہے، کتاب مد نظر ہے، مفہوم مد نظر نہیں ہے، اور کتاب جزئی ہے، لیپ ٹاپ جزئی ہے. پس چونکہ ہماری نگاہ مصداق پر چلی گئی ہے، اور مصداق جو ہے وہ جزئی ہے، بس جزئی جزئی ہے، جزئی کلی نہیں ہے اس صورت میں. بس جزئی حمل اولی کے اعتبار سے کلی ہے، اور جزئی حمل شائع کے اعتبار سے جزئی ہے، بس پیراڈاکس نہیں ہے، کیونکہ جہتیں فرق کر گئی ہیں، بس یہاں پر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. بات واضح ہوگی یہاں تک؟ یہاں پر یہ ایک اصطلاح ہے حمل اولی اور حمل شائع کی، کہ جو ہم نے پڑھ لی ہے. ایک اصطلاح آئے گی کہ جو ہم کلیات خمس میں جا کر پڑھیں گے، ابھی بعد میں کچھ دیر کے بعد، کچھ درسوں کے بعد یہ بحث ہمارے سامنے آئے گی، باب قضایا میں جا کر پھر ہمیں وہ بحث سامنے آئے گی. وہاں پر جو ہم حمل اولی اور حمل شائع کا معنی کریں گے وہ یہ والا نہیں ہوگا، وہاں معنی کچھ اور ہوگا. بس حمل اولی اور حمل شائع منطق کے اندر مشترک لفظی ہیں، یعنی اس باب میں مفہوم اور مصداق کے باب میں حمل اولی اور حمل شائع کا ایک معنی ہے، اور کلیات خمس میں جا کر کے جو بعد میں ہم پڑھیں گے وہاں حمل اولی اور حمل شائع کا الگ معنی ہے، کہ جب ہم وہاں پر پہنچیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے تو پھر تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے یہاں پر آ کے، تو یہ مطلب جو ہے مزید کھل کر سامنے آ جائے گا. بات واضح ہو گئی؟ بس یہ اساسی ترین ایک مطلب تھا کہ جو بارہویں درس میں ہم نے پڑھا. اس کے بعد جو ہے وہ تیرہواں درس شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی اساسی بحثوں میں سے ہے کہ انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. یہ ہمارا تقریباً مقدماتی جو ہے وہ آخری درس ہے، اس کے بعد تعریف کی بحث جو ہے وہ شروع ہو جائے گی.